السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله کہ ہم سب جانتے ہیں آج سے 120 سال پہلے اس مہینے میں مارچ کے مہینے میں 23 مارچ کو قرآن کریم کی وہ عظیم الشان پیش گوئی پوری ہوئی جس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشخبری کی صورت میں عطا فرمائی تھی. مسلم امہ کے 1000 سال کے مسلسل اندھیروں میں ڈوبتے چلے جانے اور دین اسلام کا اکثریت مسلمانوں میں فقط نام رہ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ چاند روشن کرنے کے بارے میں اطلاع دی تھی جس نے سراج منیر سے روشنی پانی تھی جس کے بارے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تا قیامت پھر وہ روشنی پھیلاتا چلا جائے گا اور اس کا سلسلہ بھی دائمی ہوگا اور اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے حسن اور ضیاء سے اس کی تربیت یافتہ بھی ہمیشہ دنیا کے دلوں کو خوبصورتی اور روشنی بخشتے رہیں گے. بس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم فرزند کی قائم کردہ جماعت کا ایک دور 23 مارچ 1889 کو شروع ہوا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً فرمایا کہ اذا عظمت فتوکل علی اللہ واصنع الفلک بعیوننا ووحینا الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. آپ نے ازالہ حوام میں اس کا ترجمہ یوں فرمایا ہے کہ جب تو نے اس خدمت کے لیے قصد کر لیا تو خدا تعالیٰ پر بھروسہ کر اور یہ کشتی ہماری آنکھوں کے روبرو اور ہماری وحی سے بنا. جو لوگ تجھ سے بیعت کریں گے وہ تجھ سے نہیں بلکہ خدا سے بیعت کریں گے. خدا کا ہاتھ ہوگا جو ان کے ہاتھ پر ہوگا. پھر ایک جواب فرماتے ہیں کہ اس نے اس سلسلے کے قائم کرنے کے وقت مجھے فرمایا کہ زمین میں طوفان ضلالت برپا ہے تو اس طوفان کے وقت میں کشتی تیار کر، جو شخص اس کشتی میں سوار ہوگا وہ غرق ہونے سے نجات پا جائے گا، اور جو انکار میں رہے گا اس کے لیے موت درپیش ہے۔ بہرحال آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس 23 مارچ 1889 کو بیعت لی، اور سینکڑوں خوش قسمت اس روز اس کشتی میں سوار ہوئے، اور یہ تعداد بڑھتے بڑھتے آپ کی زندگی میں ہی لاکھوں تک پہنچ گئی۔ اور ان بیعت کرنے والوں نے اپنی بیعت کے حق بھی ادا کیے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا ہاتھ ان پر رکھا، اور وہ لوگ روحانی منازل طے کرتے چلے گئے۔ ان پر بھی مخالفت کی خوفناک اور اندھیری آندھیاں چلی، اپنوں غیروں کی دشمنی کا انہیں سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ آپ کی بیعت کے میں آنے کے جرم میں بعض کو شہید بھی کیا گیا، جن میں سب سے بڑے شہید جن کو اذیت دے کے شہید کیا گیا صاحبزادہ سید عبداللطیف شہید ہیں، جنہیں مولویوں کے فتوے پر بادشاہ کے حکم سے ظالمانہ طور پر زمین میں پہلے گاڑا گیا اور پھر سنسار کر کے شہید کیا گیا، اور ان واقعات نے قرون اولی کے ان ظلموں کی یاد تازہ کر دی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر روا رکھے گئے تھے۔ لیکن تمام تر مخالفتوں اور ظلموں اور حکومت کو آپ کے خلاف بھڑکانے کی سازشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کا یہ سلسلہ ترقی کی منازل طے کرتا چلا گیا، اور آخر 26 مئی 1908 کو آپ الہی تقدیر کے تحت اپنے سپرد جو کام تھے آپ کے سپرد ان کی تکمیل کرتے ہوئے اپنے مولا کے حضور حاضر ہو گئے، اور پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی کے الفاظ میں فرمایا تھا کہ آپ کی جماعت کا دوسرا دور قدرت ثانیہ کی صورت میں شروع ہوگا، جس کے بارے میں خود حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غرض دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے، دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں، تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے، بس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس معجزے کو دیکھتا ہے۔ بس جب یہ دوسرا دور شروع ہوا تو جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا بعض بدقسمت شبہات میں بھی پڑ گئے اور اپنی اناؤں کے چکر میں بھی پڑ گئے، جنہیں حضرت علی بدر مسیح اول نے بڑے واضح الفاظ میں سمجھا کر اصلاح کی طرف مائل کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن ان کی بدقسمتی کہ خلافت ثانیہ کے انتخاب خلافت کے موقع پر ان میں سے بعض مرتد بھی ہو گئے، اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہ کی کہ گرتی ہوئی جماعت کو اللہ تعالیٰ ید اللہ فوق ایدیہم کا نظارہ دکھاتے ہوئے سنبھالتا ہے، انہوں نے باوجود عقلیں رکھنے کے. یہ نہ سوچا کہ کشتی میں سوار ہو کر غرق ہونے سے وہی نجات پائے گا جو دوسری قدرت کے ساتھ جڑا رہے گا, اور وہ دوسری قدرت کوئی انجمن نہیں بلکہ خلافت ہے. بس آج بھی ہم خوش قسمت ہیں جو خلافت کے ساتھ جڑے رہنے کی وجہ سے اس کشتی میں سوار ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائی, اور غرقابی سے بچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہمارے اوپر ہے. دنیا کار مزلت میں گرتی چلی جا رہی ہے, اور احمدی اپنے قادر و توانا خدا کے فضلوں کے نظارے دیکھ رہے ہیں. 1908 سے لے کر آج تک نئے سے نئے حربوں کے ساتھ دشمن جماعت کو ختم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر بڑے ابتلاء کے بد نتائج اور دشمن کی مضمون کوششوں سے جماعت کو محفوظ رکھتا چلا جا رہا ہے. اور جون جون جماعت اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق دنیا میں پھیل رہی ہے, حسد اور مخالفت کی آگ بھی اس تیزی سے پھیل رہی ہے. مخالفتیں بڑھ رہی ہیں, اور جہاں جہاں نام نہاد خودغرض علماء کہلانے والوں کا بس چلتا ہے, وہ خدا کے نام پر ان ظلموں کرنے سے نہیں چوکتے جو احمدیوں پر کیے جاتے ہیں, لیکن ہر مخالفت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر احمدی کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے بتایا ہوا ہے کہ مومنوں کو خدا تعالیٰ کی راہ میں تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, قرآن شریف سے صاف پایا جاتا ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ابتلاء آویں, جیسے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. یعنی کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ صرف آمنا کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے اور وہ فتنوں میں نہ پڑیں گے؟ پھر فرمایا غرض امتحان ضروری شے ہے, اس سلسلے میں جو داخل ہوتا ہے وہ ابتلاء سے خالی نہیں رہ سکتا. ہمارے بہت سے دوست ایسے ہیں کہ وہ ایک طرف ہیں اور باپ الگ, یعنی ماں باپ سے بھی علیحدہ ہیں احمدیت کی قبول کرنے کی وجہ سے. اور پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب سخت ابتلاء آئیں اور انسان خدا کے لیے صبر کرے تو پھر وہ ابتلاء فرشتوں سے جا ملاتے ہیں. اور فرمایا کہ نبیوں پہ جو ابتلاء آتے ہیں اسی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے ملائے جاتے ہیں. فرمایا کہ بغیر امتحان ترقی محال ہے. بس یہ وہ ایمان میں پختگی کے لیے نسائے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیوں نے پکڑا ہوا ہے آج بھی, اور ہر احمدی اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ ہماری مخالفتیں ہماری ترقی کے لیے کھاد کا کام دیتی ہیں. گزشتہ خطبے میں میں نے بلغاریہ کے نوبائین کا ذکر کیا تھا, یعنی کچھ تو ان میں نئے احمدی ہیں, کچھ چند سال پہلے سے احمدی ہوئے ہیں. انہیں وہاں کے مسلمان مفتی کہنے پر, جس کا حکومت میں بڑا عمل دخل ہے, پولیس نے ہراساں کیا احمدیوں کو اور پکڑ کر پولیس اسٹیشن بھی لے گئی تھی. ان لوگوں کو جب میں نے سلام بھجوایا اور حال وغیرہ پوچھا تو مربی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ہر ایک سے انفرادی رابطہ کیا, اور جب پیغام دیا تو ہر ایک کا یہ جواب تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ایمان میں مضبوط ہیں، یہ تکالیف تو کوئی چیز نہیں ہے، اور بعض تو جذباتی ہو کر رونے لگے اور میرے لیے پیغام بھیجوایا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ہر تکلیف برداشت کریں گے جماعت کی خاطر، ہمارے لیے صرف دعائیں کرتے رہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا انقلاب برپا کیا، یہ انقلاب نہیں تو اور کیا ہے کہ قربانی کی روح کو، قرآن کریم کی تعلیم کو احمدیت قبول کرنے کے بعد حقیقی رنگ میں سمجھنے لگ گئے ہیں۔ وہ فہم و ادراک پیدا کر دیا ہے جس نے انہیں اس حقیقت سے آشکار کر دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا قرب پانا ہے تو امتحانوں میں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ یہ یورپ میں رہنے والے کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور وہ لوگ جو بڑا عرصہ کمیونزم کے زیر اثر رہے ہوں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلافت سے ان کا ایک خاص تعلق پیدا ہو گیا جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ان کے خاص فضل سے ہوتا ہے، اور یہ فضل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی جماعت میں شامل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فرما رہا ہے۔ اسی طرح آج کل ہندوستان کی نوبائی جماعتوں پر بھی بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اور یہ ظلم بھی وہاں حسب روایت نام نہاد ملا کر رہے ہیں، اور ملا کے کہنے اور اکسانے پر وہاں کے مسلمان کر رہے ہیں، اور حکومت اس لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ عنقریب کیونکہ وہاں انتخابات ہونے والے ہیں اور مسلمانوں کے ووٹ ہونے چاہیے، جبکہ احمدیوں کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، لیکن ان ظلم کرنے والوں کو بھی اور اس ظلم ہونے پر آنکھیں بند کرنے والوں کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیاوی طاقت تو بے شک نہیں ہے جماعت احمدیہ کے ساتھ، لیکن خدا تعالی جماعت احمدیہ کے ساتھ ہے، وہ ہمارا مولا ہے، اور جب وہ مدد کو آتا ہے تو ہر چیز کو خسرہ کی طرح اڑا کے رکھ دیتا ہے، جب اس کی تقدیر چلتی ہے تو پھر کوئی چیز اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ بس ہندوستان کے احمدی بھی صبر اور حوصلے سے کام لیں، دعاؤں میں زیادہ شدت پیدا کریں، اور اپنے رب سے تعلق کو پہلے سے بڑھ کر بڑھائیں۔ اسی طرح آج کل پاکستان میں بھی احمدیوں کی مخالفت عروج پر ہے، حیرت ہوتی ہے حکومت اور ملا کی حرکتوں اور کوششوں کو دیکھ کر کہ برے صغیر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیسس سے کے بعد سے جو مخالفت شروع ہوئی مولویوں کی طرف سے، اس میں مولویوں نے اپنے طور پر بھی نقصان پہنچانے کی کوششیں کی اور غیروں کو بھی جماعت کے خلاف بھڑکایا اور بھارا اور مدد کی ان کی، کہ کسی طرح جماعت ختم ہو جائے یا اسے نقصان پہنچایا جائے، لیکن ان کی ہر کوشش کے بعد جماعت کے قدم ترقی کی طرف ہی بڑھے ہیں، پہلے سے آگے بڑھے ہیں، لیکن یہ سب دیکھ کر بھی ان کو احساس نہیں ہوا کہ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ جماعت کسی انسان کی قائم کردہ نہیں بلکہ خدا کی قائم کردہ جماعت ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا، ایک پیشگوئی پوری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم الشان خوشخبری کے پورا ہونے کا کھلا کھلا نشان ہے، اس لیے ان کو میں کہتا ہوں کہ عقل سے کام لیں اور خدا تعالیٰ سے مقابلے سے باز رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے آگے جھکتے ہوئے توبہ اور استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کے مددگار بن جائیں. لیکن ان لوگوں کی تو آنکھوں اور عقل دونوں پر پردہ پڑا ہوا ہے, پٹیاں بندی ہوئی ہیں. جو ان سے خدا کے نام پر, اسلام کے نام پر, خدا کے بندوں پر ظلم کروا رہی ہیں, لیکن بھول جاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے بندے ظلم و زیادتی کی انتہا پر پہنچتے ہیں تو متاع نصر اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ ان نصر اللہ قریب میں جواب دیتا ہے پھر کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے. بس یہ ظلم جو احمدیوں پر روا رکھے جا رہے ہیں, احمدیوں کو ہر جگہ خدا تعالیٰ کا قرب دلا رہے ہیں. برے صغیر کی تقسیم کے بعد اکثریت ان شر پسند نام نہاد علماء کی پاکستان میں آ گئی تھی, اور یہاں جیسا کہ ہم ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ سنتے ہیں جماعت احمدی کے خلاف بھی اور عموماً طور پر بھی, انہوں نے ملک میں ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے. احمدیوں کے خلاف جو سلوک کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی, ملک کی بدنامی کا بھی باعث بنتے چلے جا رہے ہیں. یہ لوگ جو آج ملک کے ہمدرد بنے ہوئے ہیں اور احمدیوں کو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس صرف یہ آپشنز ہیں, یہ راستے ہیں کہ یا تو احمدیت چھوڑ دو, یا ملک چھوڑ دو, یا پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ یہ سب کچھ اسلام کے نام پر اور رحمت للعالمین کے نام پر کیا جا رہا ہے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل الرسل اور خاتم الانبیاء ہونے کے مقام کو قائم رکھنے کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں, دینی غیرت سے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور جو ملک بقول ان کے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہو, وہاں سب سے زیادہ یہ دینی غیرت دکھانے کی ضرورت ہے ان کے نزدیک. اور دینی غیرت یہی ہے کہ خدا کے نام پر خدا کے بندوں کو قتل کرو. پہلی بات تو یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دینی غیرت جو تمام دنیا میں احمدی دکھا رہے ہیں, یہ لوگ تو ان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے. اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے جو قربانیاں احمدی کر رہے ہیں, اس کا لاکھواں بلکہ کروڑواں حصہ بھی یہ لوگ نہیں کر رہے. باوجود اس کے کہ کئی مسلمان ممالک جو ہیں تیل کی دولت جو رکھنے والے جو ہیں وہ ان ملاؤں کی مدد کر رہے ہیں, لیکن یہ ان کو اس مدد کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے تو استعمال کر رہے ہیں, اپنے خزانے تو اسے بھر رہے ہیں, یا دہشت گردی اور ظلم و بربریت کے لیے تو استعمال کر رہے ہیں وہ دولت, لیکن اسلام کی تبلیغ کے لیے ان کی کوشش کچھ بھی نہیں ہے. یہ مولوی جو آج پاکستان پر بھی سب سے زیادہ حق جتانے والے ہیں بنے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام کے اس قلعے میں ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ قادیانی اپنے عقیدے کے ساتھ رہ سکیں, ان پر واضح ہو کہ پاکستان بنانے میں تو احمدیوں نے جو کوششیں کی ہیں اور جس کو تمام شریف النفس غیروں نے بھی ماننا ہے, اس کو اس وقت جب یہ سب کوششیں ہو رہی تھیں تو تم لوگ تو جو آج پاکستان کے سب سے بڑے ہمدرد بنے ہوئے اور مالک بننے کی کوشش کر رہے ہو، اس پاکستان کے نظریے کی مخالفت کر رہے تھے. جماعت احمدیہ نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے کیا کوششیں کی، اس بارے میں ان کے اپنوں کے بعض بیان پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ 23 مارچ یوم پاکستان بھی منایا جاتا ہے، تو اتفاق سے یہ بھی چیز آ گئی ہے سامنے. اس حوالے سے بھی شریف النفس لیکن علم نہ رکھنے والوں کو پتہ چلے، کیونکہ یہ لوگ مولویوں کے ہاتھوں میں بعض پاکستان کی تاریخ کو بھی نہیں جانتے، ان کو پتہ چلے کہ احمدیوں نے کیا کیا ہے مسلمانوں نے ہند کے لیے اور پاکستان کے لیے. ایک ممتاز ادبی اور صحافی شخصیت ہیں، مولانا محمد علی جوہر صاحب تھے، اپنے اخبار ہمدرد 26 ستمبر 1927 میں انہوں نے لکھا کہ ناشکری ہوگی کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اور ان کی اس منظم جماعت کا ذکر اس سطور میں نہ کریں جنہوں نے اپنے تمام تر توجہات بلا اختلاف عقیدہ تمام مسلمانوں کی بہبودی کے لیے وقف کرتی ہیں، اور وہ وقت دور نہیں جبکہ اسلام کے اس منظم فرقے کا طرز عمل سواد اعظم اسلام کے لیے بالعموم اور ان اشخاص کے لیے بالخصوص جو بسم اللہ کے گنبدوں میں بیٹھ کر خدمت اسلام کے بلند بانگ اور در باطن ہیچ دعوی کے خوگر ہیں مشعل راہ ثابت ہوگا. ظاہر میں تو بڑے بلند بانگ دعوے ہیں لیکن اصل میں بالکل معمولی ہیچ چیزیں ہیں جو اعلان وہ کرتے پھرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے مرزا بشیر الدین محمود احمد اور ان کی جماعت ایک مشعل راہ ثابت ہوگی. پھر انقلاب اخبار کے مولانا عبد المجید سالک صاحب ہیں، بہت مشہور لیڈر رہے ہیں مسلمانوں کے، لکھتے ہیں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اس تبصرے کے ذریعے سے، جو ایک تبصرہ اس وقت مسلمانوں کی حالت پہ تھا، اس تبصرے کے ذریعے سے مسلمانوں کی بہت بڑی خدمت انجام دی ہے. جو بڑی بڑی اسلامی جماعتوں کا کام تھا وہ مرزا صاحب نے انجام دیا. پھر پاکستان بنانے کے لیے، ہر ایک جانتا ہے قائد اعظم کا ہی اصل میں ہاتھ ہے، ان کا ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مایوس ہو کر ہندوستان چھوڑ کر یہاں انگلستان میں آ گئے تھے. انہوں نے خود لکھا ہے کہ مجھے اب ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں ہندوستان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، نہ ہندو ذہنیت میں کوئی خوشگوار تبدیلی کر سکتا ہوں، نہ مسلمانوں کی آنکھیں کھول سکتا ہوں. آخر میں نے لندن ہی میں بودوباش کا فیصلہ کر لیا. یہ جو صورتحال تھی اس سے مسلمان جو ہند کے تھے ان کو بڑا سخت دھچکا لگا، اور سب سے زیادہ ہمدردی تو جماعت احمدیہ کو تھی اور خلیفۃ المسیح ثانی کو تھی. تو آپ نے اس کے لیے بڑی کوشش کی، اور یہاں لندن میں اس وقت امام تھے مولانا عبدالرحیم درد صاحب، ان کے ذریعے سے قائد اعظم پر زور ڈالا کہ وہ دوبارہ ہندوستانی سیاست میں آئیں، اور بڑی کوششوں سے درد صاحب نے انہوں قائل کیا. اور خود قائد اعظم نے آخر کہا کہ امام صاحب کی جو بڑی ترغیب تھی بہت زیادہ زور اور تلقین نے میرے لیے کوئی جائے فرار کافی نہ چھوڑی. بلکہ ایک مورخ صحافی ہیں میم شین صاحب غیر الجماعت، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ مسٹر لیاقت علی خان اور مولانا عبدالرحیم درد امام لندن ہی تھے جنہوں نے مسٹر محمد علی جناح کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنا ارادہ بدلیں اور وطن واپس آ کر قومی سیاست میں اپنا کردار ادا کریں. ان کے اس کے نتیجے میں مسٹر جناح 1934 میں ہندوستان واپس آ گئے اور مرکزی اسمبلی کے انتخاب میں بلا مقابلہ منتخب ہوئے. جسٹس منیر جو 53 کی عدالتی کمیشن تھا اس کے صدر تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ احمدیوں کے خلاف معاندانہ اور بے بنیاد الزام لگائے گئے ہیں کہ باؤنڈری کمیشن کے فیصلے میں ضلع گرداسپور اس لیے ہندوستان میں شامل کر دیا گیا کہ احمدیوں نے ایک خاص رویہ اختیار کیا، اور چودھری ظفر اللہ خان نے، جنہیں قائد اعظم نے اس کمیشن کے سامنے مسلم لیگ کا کیس پیش کرنے پر مامور کیا تھا، خاص قسم کے دلائل پیش کیے، لیکن عدالت حاضہ کا صدر جو اس کمیشن کا ممبر تھا، یہ اس کمیشن کے ممبر بھی تھے جسٹس منیر، اس بہادرانہ جد و جہد پر تشکر و امتنان کا اظہار کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے جو چودھری ظفر اللہ خان نے گرداسپور کے معاملے میں کی تھی. یہ حقیقت باؤنڈری کمیشن کے حکام کے کاغذات میں ظاہر و باہر ہے، اور جس شخص کو اس مسئلے سے دلچسپی ہو وہ شوق سے اس ریکارڈ کا معائنہ کر سکتا ہے. چودھری ظفر اللہ خان نے مسلمانوں کے لیے نہایت بے ورزانہ خدمات سر انجام دیں، ان کے باوجود بعض جماعتوں نے عدالتی تحقیقات میں ان کا ذکر جس انداز میں کیا ہے وہ شرمناک ناشکرے پن کا ثبوت ہے. چودھری ظفر اللہ خان نے تو جو خدمات کی ہیں اور اس کے مقابلے میں اس عدالت کے سامنے جس طرح بیان دیا غیر غیرندیوں نے، وہ انتہائی شرمناک ہے. یہ الگ مملکت بنی جو جس کا نام پاکستان رکھا گیا، اس کے لیے خلیفۃ المسیح ثانی اور آپ کی ہدایت پر جماعت کے افراد نے جو کوششیں کیں ان کی ایک دو مثالیں میں نے یہ پیش کی ہیں، آپ کے سامنے رکھی ہیں. تاریخ ہمیشہ اس بات پر گواہی دے گی کہ خلافت احمدیہ ہی ہے جو جماعت کے افراد کی روحانی، مادی اور اخلاقی ترقی کے ساتھ ساتھ مسلم امہ کے لیے بھی بوقت ضرورت اپنا کردار ادا کر رہی ہے، چاہے وہ کشمیریوں کی آزادی کا معاملہ ہو یا فلسطین کی آزادی کا معاملہ ہے یا برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے حقوق کا معاملہ ہے. یہ تاریخ جو جماعت احمدیہ کی تاریخ ہے اس بات پر گواہ ہے کہ ہمیشہ جماعت احمدیہ صفحہ اول میں رہی ہے مسلمانوں کے حقوق کے لیے. اس کے مقابلے پر مولویوں نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ پاکستان کہتے ہیں ہمارا ہے، ہماری وجہ سے مسجد وجود میں آیا. ان کے ذرا بیان پڑھ لیں، یہ بھی تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ ہے، اس میں لکھا ہے عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کے حوالے سے جو حراری لیڈر تھے، کہ اب تک کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو پاکستان کی پے بھی بنا سکے. پھر اسی رپورٹ میں لکھا ہے کہ فسادات کے دوران میں احراری لیڈر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے لاہور میں جو تقریریں کیں، ان میں سے ایک تقریر میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک بازاری عورت ہے جس کو احرار نے مجبوراً قبول کیا ہے. انہا للہ. پھر لکھتے ہیں، خود ان کا اپنا بیان ہے شاہ صاحب کا، کہ جو لوگ مسلم لیگ کو ووٹ دیں گے وہ سور ہیں اور سور کھانے والے ہیں. پھر تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ مجلس احرار کی مجلس عاملہ کا ایک اجلاس 3 مارچ 1940 کو دہلی میں منعقد ہوا. اس اجلاس میں ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں پاکستان کی تجویز کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا، اور بعد میں بعض لیڈروں نے اپنی تقریروں میں پاکستان کو پلیدستان بھی کہا. پھر اسی تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ جو ہے اس میں لکھا ہے کہ جماعت اسلامی مسلم لیگ کے تصور پاکستان کی علل اعلان مخالف تھی، اور جب سے پاکستان قائم ہوا ہے جس کو نا پاکستان کہہ کر یاد کیا جاتا ہے، یہ جماعت موجودہ نظام حکومت اور اس کے چلانے والوں کی مخالفت کر رہی ہے. ہمارے سامنے جماعت کی جو تحریریں پیش کی گئی ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں جس میں مطالبہ پاکستان کی حمایت کا بعید سا اشارہ بھی موجود ہو. اس کے برعکس یہ تحریریں جن میں کئی ممکن مفروضے بھی شامل ہیں، تمام کی تمام اس چخل کی مخالف ہیں جس میں پاکستان وجود میں آیا اور جس میں اب تک موجود ہے. مودودی صاحب کا اپنا ایک بیان ہے کہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر مسلم اکثریت والے علاقے ہندو اکثریت سے آزاد ہو جائیں اور یہاں جمہوری نظام قائم ہو جائے تو اس طرح حکومت الہی قائم ہو جائے گی، ان کا گمان غلط ہے. دراصل اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوگا وہ صرف مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی. اس کا نام حکومت الہی رکھنا اس پاک نام کو ذلیل کرنا ہے. اب اسی کافرانہ حکومت کے اقتدار پر اتنی حاصل کرنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں ہمارے کے سامنے. اب ان بیانات اور جسٹس منیر کے تبصرے صاف رہا ہے کہ پاکستان کے لیے ان لوگوں کے کیا نظریات ہیں جو آج اپنے آپ کو پاکستان کا کرتا دھرتا سمجھتے ہیں. جو بھی سیاسی حکومت آتی ہے وہ ان مولاؤں کی طاقت سمجھ مولاؤں کو طاقت سمجھ کر ان سے گٹھ جوڑ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور ملا کے ایجنڈے پر سب سے پہلے یہ بات ہوتی ہے کہ احمدیوں کے خلاف جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرو. 53 میں بھی فسادات ہوئے، اس وقت کچھ نہ کچھ انصاف پسند لوگ تھے، اس لیے مولویوں کی خواہش اس حد تک پوری نہ ہو سکی جو کرنا چاہتے تھے. لیکن 74 میں جو اس وقت کی حکومت تھی اس نے اسلام کے نام پر مولویوں کے ساتھ مل کر جو احمدیوں پر جو ظلم کی داستانیں رقم کی ہیں اور جو ظلم و بربریت کے نمونے دکھائے گئے ہیں، آئندہ جب انصاف پسند مورخ آئے گا اور پاکستان کی تاریخ لکھے گا تو ایک تاریخ سیاہ باب کی صورت میں یہ لکھا جائے گا. اور پھر 1984 میں ایک عامر نے اس قانون میں جو 74 میں بنایا گیا تھا اسمبلی نے پاس کیا تھا، مزید ترامیم کر کے سختی پیدا کی تاکہ احمدیت ختم کر دے. اور بڑے تمتراک سے یہ دعویٰ کیا کہ میں احمدیت کے اس کینسر کو ختم کر دوں گا. نتیجہ کیا نکلا کہ احمدیت تو ترقی پر ترقی کرتی چلی جا رہی ہے اور ان لوگوں کے یا تو پتہ نہیں کہاں گئے یا پھر خود اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی چکی میں آج تک پس رہے ہیں. ان تمام ظلموں کے باوجود جو جماعت احمدیہ پر روا رکھے گئے، خلافت احمدیہ کی برکت سے ایک ہاتھ پر جمع ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرماتے ہوئے جماعت کو ان ابتلاؤں سے نکالا. جماعت نے جو صبر کے نمونے ان حالات میں دکھائے اور آج تک دکھا رہی ہے، یہ خلافت سے وابستگی کی وجہ ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد بیعت پانے والوں نے اپنے عہد بیعت کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں. آج کل کی حکومتیں جو پاکستان میں مرکزی اور صوبائی سطح پر قائم ہیں، ان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ان لوگوں کو پاکستان کی بقا عزیز ہے جس کے لیے ہر احمدی اور ہر شریف نفس شہری ہمیشہ کوشش بھی کرتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے، تو اس پاکستان کو قائم کریں جو حضرت قائد اعظم قائم کرنا چاہتے تھے، نہ کہ یہ کہ مذہبی بنیادوں پر نفرتوں کی دیواریں کھڑی کی جائیں. مذہب کی بنیاد پر دوسروں کے خون سے ہولی کھیلی جائے. قائد اعظم کیا فرماتے ہیں 1947 کے صدارتی خطبہ میں، اسمبلی جو دستور ساز اسمبلی تھی اس میں قائد اعظم کا یہ ارشاد دیکھیں اور پاکستان کی 74 کی اسمبلی کا بھی دیکھیں جو انہوں نے فیصلہ کیا. قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ہمیں پاکستان کی اس عظیم الشان ریاست کو خوشحال بنانا ہے تو ہمیں اپنی تمام تر توجہ لوگوں کی فلاح و بہبود کی جانب مبذول کرنا چاہیے، خصوصاً عوام اور غریب لوگوں کی جانب. اگر آپ نے تعاون اور اشتراک کے جذبے سے کام کیا تو تھوڑے ہی عرصے میں اکثریت اور اقلیت، صوبہ پرستی اور فرقہ بندی اور دوسرے تعصبات کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی. فرمایا کہ ہماری ریاست کسی تمیز کے بغیر قائم ہو رہی ہے، یہاں ایک فرقے یا دوسرے فرقے میں کوئی تمیز نہ ہوگی، یہاں ذات اور عقیدوں میں کوئی تمیز نہ ہوگی. ہم اس بنیادی اصول کے تحت کام شروع کر رہے ہیں کہ ہم ایک ریاست کے باشندے اور مساوی باشندے ہیں. آپ آزاد ہیں, آپ اس لیے آزاد ہیں کہ اپنے مندروں میں جائیں, آپ آزاد ہیں کہ اپنی مسجدوں میں جائیں یا پاکستان کی حدود میں اپنی کسی عبادت گاہ میں جائیں. آپ کا تعلق کسی مذہب, کسی عقیدے یا کسی ذات سے ہو, اس کا مملکت کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ بات بطور نصب العین اپنے سامنے رکھنی چاہیے. یہ قاعدہ فرما رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ بات بطور نصب العین اپنے سامنے رکھنی چاہیے, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہ رہے گا اور مسلمان مسلمان نہ رہے گا, مذہبی مفہوم میں نہیں, کیونکہ ہر شخص کا ذاتی عقیدہ ہے, بلکہ سیاسی مفہوم میں اس مملکت کے ایک شہری کی حیثیت سے. اب یہ تصور قائد اعظم نے پیش کیا ہے اور 74 کی اسمبلی اس سے بالکل الٹ کام کر رہی ہے. بس یہ تصور تھا بانی پاکستان کا, اسمبلیوں کا کام اور حکومتی معاملات چلانے کے لیے. جیسا کہ میں نے کہا, اسمبلیوں کا کام نہیں ہے کہ کسی کے مذہب اور عقیدے اور عبادت کے طریقوں کا فیصلہ کرتی پھرے کہ کس نے کس طریقے سے عبادت کرنی ہے. اور جس دن حکومت پاکستان میں اس اصل کو سمجھ کر اس اصول پر کام کرنا شروع کیا گیا جس کی رہنمائی قائد اعظم نے فرمائی ہے, وہ دن پھر انشاءاللہ تعالی پاکستان کی ترقی کی نئی راہیں متعین کرنے والا دن ہوگا. فرقہ پرستی اور قومیت کی دیواریں گریں گی, تو تبھی قائد اعظم کے خوشحال پاکستان کو پاکستانی دیکھ سکیں گے. بس اپنی تاریخ سے اب بھی سیاستدان جو ہیں ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے. کسی کے دین کی جزئیات کا فیصلہ کرنا یا دین کے بارے میں فیصلہ کرنا اور اپنے عقیدے ٹھونسنا, نہ ہی اس کی اسلام اجازت دیتا ہے اور نہ ہی اس عظیم شخصیت نے جس نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ مملکت بنا کر دی ہے اس بارے میں اجازت دی تھی. ایک شہری کی حیثیت سے پاکستان کے ہر شہری کو اس کے حقوق دینے چاہیے. ووٹ کا حق ہے, ملازمتوں کا حق ہے, مذہب اور عقیدے کا حق ہے, یہ اس کا حق ہے, اس کو ملے. جہاں تک قانون کے لاگو ہونے کا سوال ہے, قانون ہر ایک کے لیے ایک ہو تو کیا جائے, جو بھی قانون بنتے ہیں یہ برابری کے حق ملیں گے تو ملک میں سکون کی فضا قائم ہوگی. ان حکومتوں کو چاہیے کہ اس بات سے سبق سیکھیں کہ 74 کے جو فیصلے ہوئے اور جو 84 میں پھر اس پہ مزید ترمیم کر کے کاروائیاں کی گئیں احمدیوں کے خلاف اور جو پابندیاں لگائی گئیں, اس کے بعد سے ملک جو ہے وہ تنزل کی طرف جا رہا ہے, کوئی ترقی نظر نہیں آتی. ایک قدم آگے بڑھتا ہے, تین قدم پیچھے چلا جاتا ہے. احمدیوں نے تو تمام تر ظلموں کے باوجود ملک کی بہتری کے لیے کوشش بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے اور وہ کریں گے, لیکن احمدیوں کو نقصان پہنچانے والے یاد رکھیں کہ خدا تعالی کی تقدیر تم سے ایک دن ضرور بدلہ لے گی. آئے دن قانون اور اسلام کی آڑ میں احمدیوں کو شہید کیا جاتا ہے, یہ خون کبھی رائیگاں نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھو, یہ فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے اور وہ اس میں بہت لمبا عرصہ رہنے والا ہے. اور اللہ اس پر غضبناک ہوا اور اس پر لعنت کی اور اس نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. بس اللہ کے عذاب سے ڈرو. اور ایمان کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ کہیں یہ مومن نہیں ہے, ایم پی اگر مومن نہیں ہے تو, کہ سب سے افضل ایمان کا حصہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے, پورا کلمہ بھی نہیں. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل حصہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا ہے. اور پھر وہ واقعہ جب ایک صحابی نے جنگ کی حالت میں دشمن کو زیر کر لیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر بھی انہوں نے اس کو قتل کر دیا. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے اس شدت سے اسے کہا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے ڈر کے مرے کلمہ پڑھا ہے یا اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اس وقت یہ چاہتا تھا کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا, جو غصے کا اظہار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے باوجود یہ اپنی تعریفیں کر کے کلمہ ہوں کو قتل کرتے چلے جا رہے ہیں, شہید کرتے چلے جا رہے ہیں. گزشتہ دنوں پھر انتہائی ظالمانہ طور پر ایک نوجوان جوڑے میاں بیوی کو ملتان میں قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. اور ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے زمانے کے امام کو مارا. دونوں ڈاکٹر تھے اور بڑے ہر دل عزیز ڈاکٹر تھے. ایک ڈاکٹر شیراز ان کا نام ہے, ان کی 37 سال عمر تھی, اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر نورین شہزاد 28 سال کی. میرا خیال ہے کہ شہد شہدا میں عورتوں میں شہد سب سے کم عمر شہید ہیں یہ. کہ ان لوگوں کو اتنی بھی جو ایک انسانیت کے پاس ہوتا ہے وہ نہیں ہے کہ جو نافع الناس وجود ہیں, انسانیت کی خدمت کرنے والے ہیں, خدمت خلق کرنے والے ہیں, اور تمہارے مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں, ان کو بھی بہیمانہ طریقے سے شہید کر دیا. یہ مخالفین یاد رکھیں کہ احمدی جو ہیں وہ تو کسی مقصد کے لیے شہید ہو رہے ہیں, لیکن اس حق سے انکار کی وجہ سے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے آنے سے جو ظاہر ہوا, اس انکار کی وجہ سے ملک میں جو بدامنی پھیل رہی ہے, اور اس وجہ سے کئی درجنوں معصوم بلا مقصد قتل کیے جا رہے ہیں, یہ بھی ایک قدرت کا ایک انتقام ہے جو لیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں اگر ہم مسلمان تو نہیں ہیں, جو مسلمانوں قتل کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں پھر جو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سلوک کرنا, جس کی آیت میں نے پڑھی ہے, وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا سلوک ہوگا پھر ان سے. کچھ خوف خدا نہیں ان لوگوں کو, اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. اب گزشتہ دنوں میں خبر پہلے لڑائیاں ہوتی رہیں حکومت کے ساتھ, فوج کے ساتھ, اس کے بعد پھر حکومت نے ہتھیار ڈال دی اور سوات میں ایک شرعی نظام جاری کر دیا گیا. اور شرعی نظام قائم ہو گیا, عدالتیں بھی قائم ہو گئیں. اس کے بعد وہاں کے جو بھی کرتا دھرتا ملا تھا انہوں نے اعلان کیا کہ جج جو ہیں حکومت کے یہاں نہیں, کوشش نہ کریں. تو یہ حکومت کو یاد رکھنا چاہیے, یہ سلسلہ جو اب شروع ہوا ہے یہ یہاں رکنے والا نہیں ہے, یہ پورے ملک کو مزید بدامنی کی لپیٹ میں لے گا. دنیا کی جو صورتحال ہے, دنیا میں پاکستان کی جو صورتحال ہے, اب پورے ملک کو دہشت گردی کا نام دیا جا رہا ہے. یہاں کے وزیر خارجہ نے بھی پچھلے دنوں بیان دیا کہ اگر حکومتوں نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو مکمل طور پر یہ ملک دہشت گرد قرار دے دیا جائے گا. وہ ملا جو پاکستان کو بلوچستان کہتا تھا, اپنی مضمون کوششوں میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے. اور اب ان کی کوشش یہی ہے, اگر تو بظاہر تو یہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے کے ہاتھ میں رہا تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ پاکستان کے نام کو بھی قائم رہنے دیں گے کہ نہیں. خلفائے احمدیت ہمیشہ حکومت کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے رہے کہ ان سے بچنا, ان ملاؤں سے بچنا, اگر ایک دفعہ بھی ان کو کندھے پہ سوار کر لیا تو پھر یہ لوگ پیر تسمہ پا بن جائیں گے. لیکن انہیں نہیں سمجھ آ رہی, ایک طرف یہ لوگ جو سیاستدان ہیں اپنے آپ کو ملک کا ہمدرد اور بڑا منجا ہوا سیاستدان سمجھتے ہیں اور اس کے دعوے کر رہے ہیں, اور دوسری طرف اس خوفناک حقیقت کو نہیں سمجھ رہے کہ ملا پاکستان کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے. اس لیے ان سے کسی بھی قسم کا اشتراک جو ہے وہ نقصان پہنچائے گا حکومتوں کو بھی اور ملک کو بھی. ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو بچائے, جہاں تک ملا کی کوشش یا ارادے کا تعلق ہے کہ ان شہادتوں سے وہ احمدیت کی ترقی کو روک سکتے ہیں تو یہ ان کا خام خیال ہے. جیسا کہ میں نے بتایا, احمدیت تو ہر قدم پر ہر دشمنی کے بعد ترقی کرتی چلی گئی ہے. جو کشتی خدا تعالیٰ نے خود بنوائی ہے اس کی حفاظت بھی وہ خود کرے گا, اور اس کا سفر ان شاء اللہ تعالیٰ جاری رہے گا. ہاں, جہاں تک اکا دکا شہادتوں کا یا نقصان کا سوال ہے, وہ تو اطلاعات رہتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا, اور جو شہادت پانے والے ہیں وہ تو اپنی دائمی زندگیاں پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق, اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے والے بن رہے ہیں. بہرحال احمدی بھی دعاؤں پر بہت زور دیں, پاکستانی احمدی خاص طور پر, کیونکہ یہ ملک اب جس آگ کے کنارے پر کھڑا ہے وہاں سے احمدیوں کی دعائیں ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرتے ہوئے اس کو اس میں گرنے سے بچا سکتی ہیں. اس ملک کی تعمیر میں بھی جماعت احمدیہ نے بہت کردار ادا کیا ہے, اور اس کے بچانے میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ جماعت کی دعائیں کام آئیں گی. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اب جن شہید ڈاکٹر کا میں نے ذکر کیا تھا, جو کچھ قواعد بھی بتا دوں. یہ لوگ, ان کا ہوا واقعہ اس طرح کہ 14 مارچ کو ڈیوٹی سے فارغ ہو کر 3:15 بجے اپنے گھر پہنچے, تو وہاں کسی نے پہلے سے لگتا کوئی چھپا ہوا تھا, جنہوں نے دونوں کو بڑی بے دردی سے شہید کیا. دونوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے. ڈاکٹر شیراز باجوہ صاحب کی میت ان کے بیڈ روم میں تھی, ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے اور آنکھوں میں پٹی باندھی ہوئی تھی, منہ میں روئی ٹھونسی ہوئی تھی, اور گردن میں رسی کا نشان تھا, یعنی پندہ ڈالا تھا. اور کئی رسیاں بھی ہرانے پڑی تھیں. جو ان کی ملازمہ جب آئی ہے شام کو, اس نے دیکھا ان کو پہلے, کہتے ان کی لاش جو تھی وہ پنکھے سے لٹک رہی تھی, اور اسی طرح جو ان کی اہلیاں ہیں وہ ڈرائنگ روم میں قالین پہ اسی طرح باندھ کے چھوڑا ہوا تھا ان کو, منہ میں کپڑا تھا. دونوں ڈاکٹر شہزاد صاحب جو تھے وہ آپڈا اسپتال ملتان میں آنکھوں کے اسپیشلسٹ تھے, ڈاکٹر تھے, اور ڈاکٹر نورین جو تھیں چلڈرن اسپتال میں تھیں. دونوں بڑے ہر دل عزیز ڈاکٹر تھے, احمدی غیر احمدی ہر دونوں طبقوں میں, بڑا دھیما مزاج اور ہمدردانہ رویہ رکھنے والے تھے. ان کی خاص پہچان تھی اسی بات سے. کچھ عرصہ انہوں نے فضل عمر اسپتال میں بھی کام کیا ہے, اور یہ کالونی ایسی ہے کہ یہاں ہر طرف سے چار دیواری تھی, اوپر دیواروں کے بارڈ وائر لگی ہوئی تھیں, گیٹ ہے, سیکیورٹی ہے, اس میں تو باوجود اندر جا کے کرنے والا مطلب ہے کوئی سازش ایسی کی گئی ہے، کیونکہ بغیر سیکورٹی چیک کے تو اندر کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا اس کالونی میں، تو اس میں یہ سب شامل لگتے ہیں. اچھے قابل لائق تھے، 1998 میں انہوں نے ایک ان کو ایک بڑا وہاں اعزاز بھی ملا تھا، مقابلہ ہوا تھا کوئی مضمون نویسی کا، بچے نہیں تھے ان کے کوئی، بالکل نوجوان تھے، جیسے بتایا 37 سال 28 سال عمر تھی، کچھ عرصہ وہ شادی ہوئی تھی. تو ابھی میں انشاءاللہ تعالی نماز کے بعد ان کا جنازہ غائب بھی پڑھوں گا، اور ان جنازہ غائب کے ساتھ کچھ اور جنازے بھی ہیں. ایک ڈاکٹر اسلم جہانگیری صاحب ہیں جو ہمارے امیر ضلع ہری پور ہزارہ تھے، یہ بھی 15 مارچ کو وفات ہوئی ہے ان کی. انہوں نے بھی کچھ عرصہ نصرت جہاں کے تحت سیر علی میں خدمات انجام دی ہیں. پھر یہ امیر رہے بڑا لمبا عرصہ، اور ان پہ بھی چند مہینے پہلے قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور چاقوں سے حملہ کیا، اور یہ کہتا تم قادیانی تمہیں مارنے آیا ہوں میں، خیر وہ بچ گئے کیونکہ لوگ کٹھے ہو گئے اور زخمی حالت میں گئے. لیکن بہرحال 74 سال ان کی عمر تھی، بظاہر یہ لگتا ہے کہ زخموں کی وجہ سے بھی ان میں کمزوری بڑھتی چلی گئی، اور پھر بیمار بھی تھے، دل کا حملہ ہوا اور وفات ہوئی ان کی. تو موسی تھے، بشتیوں کے میں تدفین ہوئی ہے ان کی. اسی طرح ایک جنازہ ناصرہ بے سیدہ ناصرہ بیگم صاحبہ اہلیہ میاں شریف احمد صاحب ہے، یہ سید عزیز اللہ شاہ صاحب کی بیٹی تھیں اور سیدہ میرا پا صاحب کی بہن تھیں. رسول حضرت مسیح رابعہ کی ماموزاد بہن اور مخلص خاتون تھیں. ابھی ان کا بھی جنازہ غائب میں ان کا بھی شامل ہوگا جنازہ. اللہ تعالیٰ تمام کو مرحومین کے درجات بلند فرمائے اور ان کو اپنے قرب سے نوازے، اور ان کی نیکیاں ان کے پیچھے جو وہ سائیں ان کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر